بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسن محبی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے لے کر 209 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر شدہ پروگرام بھی سنے جا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر ہوگی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ نے رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے بلموں کے دوران گرفتار ہونے والے شہریوں کی عام معافی کے اقدام کو سراہا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ ایران اور آئی اے کے درمیان اختلافی موضوعات ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان نے جیل بھرو تحریک معطل کر کے انتخابی مہم کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبہ سعدہ پر جارے سعودی اتحاد کے تازہ حملے میں 6 یمنی شہری جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ امریکی سینیٹروں نے جنگ پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے یوکرین کی فوری مدد و حمایت کے لیے مغربی اتحادی ملکوں پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی جانب سے بلووں کے دوران گرفتار ہونے والے شہریوں کی عام معافی کے اقدام کو سراہا ہے۔ ایرنا نیوز کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جنیوا میں اپنی موجودگی کے دوسرے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ سابق روسی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات میں یو این اسمبلی کے سربراہ نے گزشتہ مہینے میں بلووں کے دوران ایران میں بدامنی اور انتہا پسندی کو ہوا دے رہے کے الزامات کے تحت گرفتار شدہ افراد کے لیے رہبر انقلاب اسلامی کے عام معافی کے حکم کی قدردانی کی اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ اقدام قابل تعریف ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام تر چیلنجوں کے ہوتے ہوئے 50 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کی میزبانی اور ایران کے انسان دوستانہ اور نیک ہمسائیگی پر مبنی اقدامات کو سراہا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ نے اسی طرح جامع ایٹمی معاہدے جے سی پی او اے کی جانب اشارہ کیا اور امید ظاہر کی کہ معاہدے کے فریقوں کے درمیان جاری رابطے اس کے دوبارہ بحال ہونے پر منتج ہوں گے۔ سابق روسی نے یو این کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں ایران کے اعلیٰ سطحی عہدیدار وزیر خارجہ کی شرکت اور اس حوالے سے اپنے موقف کی وضاحت کی بھی قدردانی کی۔ وزیر خارجہ ایران نے بھی اس ملاقات میں جامع ایٹمی معاہدے اور یوکرین جنگ کے حوالے سے تہران کے موقف کی وضاحت کی. ساتھ ہی انہوں نے انسانی حقوق کے احترام کو ایرانی عوام کے عقیدے اور ثقافت کا حصہ قرار دیا. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس جنیوا میں منعقد ہوا اور معمول کے مطابق مغربی ملکوں نے ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دوغلی اور دوہرے معیار کی پالیسی اور رویہ اختیار کیا. امریکہ، صہیونی حکومت، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی سرپرستی میں بعض ملکوں نے ایران میں سزائے موت کے احکامات کے بارے میں ایک بیان جاری کیا. بیان کا مسودہ کوسٹاریکا نے پیش کیا. ان ملکوں نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ کسی بھی ملک میں سزائے موت کو احتجاجی مظاہروں میں شریک لوگوں کی تنبیہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی اس اقدام کے ذریعے مخالفین کو دبانے کی کوشش ہونی چاہیے. ایران میں پچھلے مہینوں کے دوران مغربی ملکوں کی حمایت پر ہونے والے بلبوں کے دوران عام شہریوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے والے شرپسندوں کو دی گئی سزاؤں کے بارے میں یہ بیان ایک ایسے وقت جاری ہوا جب ایران کے وزیر خارجہ نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا کہ ایران میں مہسا امینی نام کی خاتون کی غم انگیز موت پر جو پرامن اجتماعات ہوئے، وہ ایک جوان لڑکی کی موت پر اس کے گھر والوں سے اظہار ہمدردی کا ایک اچھا مظاہرہ تھا، لیکن دہشت گرد عناصر کی مداخلت سے انہیں پرامن اجتماعات کو تشدد اور بلبوں میں تبدیل کر دیا گیا. امیر عبداللہ یان نے کہا کہ اس سلسلے میں غیر ملکی فارسی زبان ٹی وی چینلوں نے، جو امریکہ اور برطانیہ سے اپنی نشریات چلاتے ہیں، اپنی نام نہاد خبروں کے دوران ایران میں تشدد اور قتل و غارت کی ترویج اور ٹریننگ دینے کا کام کیا. انہوں نے کہا کہ بیرونی ملکوں کی ان مداخلتوں اور تشدد نے بہت سے بے گناہ افراد کی جان لے لی، جن میں 70 کے قریب سیکیورٹی اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. علاوہ ازیں ان بلبوں کے دوران بڑے پیمانے پر نجی اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا. یہ سب ایک ایسے وقت ہو رہا تھا جب ایران کی پولیس کو سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بلوائیوں کے خلاف آتشین ہتھیاروں یا بندوق کا استعمال نہیں کرے گی، اور دوسری جانب بلوائی کھلے عام بندوقوں اور چاقوں سے عام شہریوں اور پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کر رہے تھے. جنیوا میں منعقدہ انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کا ایک دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ کی تقریر پر اثر انداز ہونے کے امریکہ اور انقلاب دشمن عناصر کی کوششوں کے باوجود یہ تقریر پورے پرسکون ماحول میں انجام پائی. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ ایران اور آئی اے اے کے درمیان اختلافی موضوعات ختم ہو چکے ہیں. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے موقع پر ایران اور آئی اے اے کے مابین تازہ ترین تعاون کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایٹمی معاملے پر ایران اور ایجنسی کے درمیان سبھی اختلافی موضوعات حل کر لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سینٹریفیوج مشینوں یا کچھ ذرات کے بارے میں جو شبہات یا معاملات اٹھائے گئے تھے وہ حل ہو گئے، اور دو طرف کے ماہرین کے جائزوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا گیا ہے کہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں میں کسی بھی طرح کا کوئی انحراف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ رابطے برقرار ہیں اور ایجنسی کے وفود بھی تہران آئے تھے اور تمام مسائل حل کر لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جن باتوں کو مشکوک بنا کر پیش کیا گیا تھا کہ در حقیقت ان کی اتنی اہمیت ہی نہیں تھی کہ ماہرین کی سطح پر ان کا جائزہ لیا جاتا. پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان نے جیل بھرو تحریک معطل کر کے انتخابی مہم کا اعلان کر دیا ہے. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے بارے میں از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے اسی کے ساتھ ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کر کے جیل بھرو تحریک معطل کر کے دونوں صوبوں میں انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آئین کا تحفظ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اور اس نے اپنے فیصلے سے بہادری کے ساتھ اپنی یہ ذمہ داری نبھائی ہے. یاد رہے پاکستان سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے تعلق سے از خود نوٹس کیس میں 2-3 کے اکثریتی فیصلے سے دونوں صوبوں میں 90 میں انتخابات کرانے کا حکم صادر کیا ہے. پاکستان سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قومی الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کے بارے میں فوری طور پر صدر سے مشاورت شروع کرنے کا حکم بھی دیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے تعلق سے از خود نوٹس کا محفوظ فیصلہ صادر کر دیا ہے. 2-3 کی اکثریت سے جاری کیے گئے فیصلے میں دونوں صوبوں میں 90 کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا ہے. ہندوستان میں وزیراعظم نریندر مودی نے شہروں کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے. ہندوستانی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی نے پوسٹ بجٹ ویبنار کے آخری سیشن سے خطاب میں کہا کہ منصوبہ بند شہری ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان میں نئے شہروں کی ترقی اور پرانے شہروں میں پرانے سسٹم کو جدید بنانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پوسٹ بجٹ ویبنار کا اہتمام ہندوستان کی شہری امور کی مرکزی وزارت نے کیا تھا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے ویبنار کے آخری سیشن سے اپنے خطاب میں کارپوریٹ دنیا اور اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے لیے بے پناہ مواقع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 21ویں صدی میں جس طرح ہندوستان ترقی کر رہا ہے، اس کے پیش نظر آنے والے وقت میں بہت سے نئے شہروں کی ضرورت ہوگی۔ غرب اردن میں غاصب سیونیوں کے خلاف تحریک مزاحمت کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کے ساتھ ہی ایک فلسطینی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں غاصب سیونیوں کے خلاف فلسطینی نوجوانوں نے صرف ایک دن میں 61 کاروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطینی نوجوانوں نے غرب اردن میں سیونی آبادکاروں اور فوجیوں کے خلاف ایک دن میں 61 کاروائیاں انجام دیں۔ شہاب نیوز کی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن میں فلسطین کی تحریک مزاحمت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غرب اردن میں 61 کاروائیاں انجام دیں، جن میں 12 واقعات میں فائرنگ کی گئی۔ سیونی آبادکاروں کی 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، 13 مرتبہ سیونی کالونیوں کے مکینوں کا مقابلہ کیا اور ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، اور 5 مرتبہ پیٹرول پمپوں سے حملہ کیا۔ ان کاروائیوں میں 17 سیونی زخمی ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اناتا کے علاقے میں سیونی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ رام اللہ میں بھی ایسی جھڑپ ہونے کی خبر ملی ہے۔ الخلیل، قلقیلیہ اور نابلس سے بھی ایسی جھڑپوں کی رپورٹیں ملی ہیں۔ غاصب سیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کی کاروائیاں غرب اردن کے مختلف علاقوں میں غاصب سیونی حکومت کے وحشیانہ مظالم اور عالم اسلام کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کے خلاف غاصب سیونی حکومت کے فوجیوں اور سیونی انتہا پسندوں کی جارحیت کے جواب میں فطری رد عمل شمار ہوتی ہیں، اور حالیہ برسوں کے دوران فلسطینی نوجوانوں نے سیونیوں کا بھرپور اور ہر ممکن جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبہ سعدہ پر جارے سعودی اطاعت کے تازہ حملے میں 6 یمنی شہری جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ المسیرہ کے مطابق جارے سعودی اطاعت نے یمن کے شمالی صوبہ سعدہ کے الرقو پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 1 عام شہری جاں بحق اور 5 دیگر زخمی ہو گئے، جبکہ جارے سعودی اطاعت نے مغربی صوبے الحدیدہ پر پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 151 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ عین الانسانیہ نامی انسانی حقوق کی یمنی تنظیم کا کہنا ہے کہ جارے سعودی اطاعت یمن کے صوبہ سعدہ میں مسلسل جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ صورتحال میں عالمی اداروں اور ان میں سر فہرست امریکہ کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ امریکی سینیٹروں نے جنگ پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے یوکرین کی فوری مدد اور حمایت کے لیے مغربی اتحادی ملکوں پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ رواں سال میں امریکی مسلح افواج کی خدمات کی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں امریکہ کے بعض قانونی ماہرین نے حالیہ بعض شکستوں کے باوجود قابل ذکر فوجی پیش قدمی سے متعلق روسی افواج کے عزائم پر گفتگو کی ہے۔ امریکی قانونی ماہرین من جملہ راجر بینکر نے، جو امریکی مسلح افواج کی خدمات سے متعلق کمیٹی کے سینئر رکن بھی ہیں، کہا ہے کہ جرمنی اور فرانس جیسے امریکہ کے بعض بڑے حلیفوں کو چاہیے کہ مزید اقدامات عمل میں لائیں۔ اس کمیٹی میں بعض ریپبلکن اراکین من جملہ جون آرنسٹ نے بھی کہا ہے کہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ جنگ میں یوکرین کو شکست ہو جائے۔ اس اجلاس میں امریکی فوج کے ایک ریٹائرڈ جنرل نے گفتگو کی، اور انہوں نے خبردار کیا کہ یورپ کو چاہیے کہ اپنی امداد بڑھائے اور اس عمل کو تیز بھی کرے، ورنہ نتائج کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اب تک یوکرین کی تقریباً 77.5 ارب ڈالر کی مدد کر چکا ہے، جو اس ملک کی اندرونی ناخالص پیداوار اور اسٹونیا، لیتھونیا اور پولینڈ جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے مقابلے میں جو روس کی سرحدوں پر واقع ہیں بہت کم ہے، اور امریکہ کا شمار 5ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ امریکہ کی تباہ کن پالیسیوں کی بنا پر دنیا کو اس وقت ایک المیہ کا سامنا ہے، اور پوری دنیا شدید مشکلات سے دو چار ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ امریکہ کی انہی تباہ کن پالیسیوں کی بدولت پوری دنیا میں مختلف ملکوں، یہاں تک کہ امریکی اتحادی ملکوں کی ترقی و پیش رفت کا عمل رک گیا ہے، اور غریب ملکوں کے لیے تو اور ہی زیادہ مسائل و مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام پلس, اور آخر میں دعائے امام زمانہ سے رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا, چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا, چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں. ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرے، کیا یہ ضروری ہے؟ حالانکہ انسان اپنی ضرورتوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے، بالخصوص دور حاضر میں علم و ٹیکنالوجی کی بے انتہا ترقی کے باعث وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو اس سلسلے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کے دین کی، جبکہ عقل خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سوال کا خلاصہ یہ، اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے، وہ انسان کا خالق ہے، اسی نے دین کو بنایا ہے، اسی نے عقل کو بنایا ہے، وہ ہمیں ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کس طرح سے کمال کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، کس طرح سے سعادت کے درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہماری عقل کا خالق ہے اور اسی نے یہ دین بھیجا ہے۔ اگر عقل اور آج کل جو ترقیاں کی جا رہی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی، تو یقیناً اللہ انہی کو کافی سمجھتا اور ہمارے لیے دین، شریعت اور انبیاء کا انتظام نہ فرماتا۔ ہم سے بہتر ہمیں بنانے والا جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور وہی عالم ہے حقیقت میں، اور اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، لامحدود ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ وہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سمجھتا ہے کہ ہماری عقل کہاں تک ہمیں رہنمائی کر سکتی ہے اور ہماری یہ ترقیاں کہاں تک ہمیں کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے، ان ترقیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کے دین کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اور آئمہ یا انبیاء کے تعلیمات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو، اس کی تمام تر احتیاجات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے عقل کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور دین کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عقل کافی ہوتی تو اللہ دین کو ہمارے لیے معین نہ فرماتا۔ دوسرے یہ کہ عقل ہماری محدود ہے، بہت سے حقائق کو سمجھتی ہے لیکن بہت سے حقائق کے جزیات کو نہیں سمجھتی۔ جزیات کے سلسلے میں عقل ہماری یہ تشخیص نہیں دے سکتی کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ یہ وہ بات ہے صرف جو دین ہی نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے فلاسفہ، حکما اور دانشمندوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عقل ایک حد تک حقائق کو جانتی ہے، تمام جزیات کو نہیں جانتی، اور عقل کو وحی کی مدد کی یقیناً ضرورت ہے، عقل کو دین کی مدد کی بہرحال ضرورت ہے تاکہ انسان سعادت تک پہنچ سکے اور کمال کو حاصل کر سکے۔ یہ بات اللہ جو انسان کا خالق اور عقل کا خالق ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس نے ہماری ہدایت کے لیے دین کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض دیگر متشابہ، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب عام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تو پھر متشابہ آیتوں کا نازل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی نفی نہیں کرتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن میں متشابہ کا وجود کیوں پایا جاتا ہے، آیات متشابہ کی قرآن میں لانے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل میں اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ آیات متشابہ قرآن میں کیوں لائی گئی ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ جو الفاظ، جو کلمات ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معانی اور ہمارے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہیں، ہمارے عام معنی ہیں، ہمارے عام مفہوم ہیں، ان عام باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ لیکن اگر خالق کائنات کوئی ایسی بات کہ جو ان معنی اور ان مفاہیم سے ماورا اور بالا ہو، وہ خالق اکبر ایسی اہم بات کہنا چاہے تو پھر ان الفاظ میں گنجائش نہیں ہے کہ جو ان الفاظ میں وہ معنی اور وہ مفاہیم سمائے جا سکیں۔ مثال کے طور پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن کریم میں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے اور خداوند عالم اس مفہوم کو ان الفاظ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے تو پھر کیسے ان الفاظ میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا سایہ ان کے اوپر ہے۔ یا الی ربہا ناظرہ، تو اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، منزہ، پاک و پاکیزہ ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا نظارہ کرنے والے ہیں۔ خدا سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو خداوند عالم کان کے وجود سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ کان نہیں رکھتا ہے، نہ وہ آنکھ رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق سمع و بصر ہے، وہ کانوں کا خالق ہے، وہ آنکھوں کا خالق ہے، وہ بغیر کان اور بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے۔ جو آوازیں ہیں وہ بغیر کان کے سنتا ہے، جو اشیاء ہیں وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آخرت کی باتیں خداوند عالم ہمیں بتلانے لگے تو ہم آخرت کی باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ الفاظ ان معنی کو ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی بچے کو کہ ذہن کو متحرک کرنا ہو تو پیچیدہ سوال اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ کرنا ہو پروردگار عالم کو تو کیسے کرے گا؟ لہذا قرآن کریم میں متشابہ آیات کو خداوند عالم نے رکھا ہے تاکہ جب لوگوں کو متشابہ آیات سمجھنے کی ضرورت پڑے تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کے در پر جائیں اور ان سے مدد حاصل کریں اور رہنمائی حاصل کریں۔
اگر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حجت خدا اور ہادی برحق ہیں تو حجت خدا اور ہادی کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان رہیں تاکہ لوگ ان کی امامت کے سائے میں ہدایت حاصل کر سکیں۔ لیکن جو امام مخفیانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو تو کائنات کو ایسے امام اور ہادی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حجت خدا کے ظاہر ہونے کا مسئلہ اور اس کی ہدایت کا مسئلہ یہ بہت اہم ہے۔ حجت خدا اگر ظاہر ہوگا تو وہ ہدایت بشر ظاہری انداز میں کرے گا، لیکن یہ کہنا کہ اگر امام مخفی ہے، امام غائب ہے تو اس کے وجود کا کیا فائدہ، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ چونکہ امام کے وجود کا ایک فائدہ ہے ہدایت بشر، امام کے وجود کے اور بھی فوائد ہیں۔ مثلا روایات میں وارد ہوا ہے، خود امام کے وجود سے کائنات باقی ہے۔ اگر امام کا وجود کائنات سے ختم ہو جائے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور اس روایت کو ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے اہل بیت کے بعد امت کی مثال کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس گدھے جیسی جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ لہذا امام کا ایک فریضہ ہے ہدایت بشر، لیکن خود امام کے وجود کا فائدہ یہ ہے، اس کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے، اور امام کے وجود ہی کی وجہ سے کائنات میں اللہ کی شناخت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی عبادت ہوتی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب اعمالی میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں، جب سے اللہ نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ حجت ظاہری ہو یا وہ حجت باطنی ہو۔ یعنی حجت اللہ کبھی ظاہر بظاہر ہوتا ہے، لوگوں اور عوام کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے حجت خدا کا وجود انسان کی نظروں سے غائب ہوتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی حجت خدا زمین پر نہ ہوتی، تو اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو امام غائب ہے وہ لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا، اور جب وہ ہدایت نہیں کرے گا تو اس کے ہونے کا کیا فائدہ ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ چونکہ امام کے فرائض میں سے اہم فریضہ ٹھیک ہے ہدایت بشر ہے، لیکن ہدایت بشر میں بھی ایک شرط مخفی اور پوشیدہ ہے۔ وہ یہ شرط ہے کہ انسان تکلیف الہی میں قدرت رکھتا ہو۔ اگر انسان قادر نہیں ہے تو انسان کے اوپر سے تکلیف الہی ساقط ہو جاتی ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں، اللہ ایسا ہی حکم اپنے بندے کو دیتا ہے جس کو وہ انجام دے سکے، اللہ تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتا۔ مثلا انسان کے لیے وضو واجب ہے، لیکن اگر پانی مضر ہو جائے، نقصان دہ ہو جائے انسان کے لیے، تو انسان سے وضو ساقط ہو جاتا ہے، اس پر تیمم واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام کی جان کو خطرہ ہے اور وہ عوام کے سامنے ظاہر ہوگا تو اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں ظاہری اعتبار سے ہدایت کرنا امام کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
انسان کی ذات کا سرچشمہ کہاں پر ہے، اور اس ہستی و ذات کا انسان کے طرز عمل پر کس قدر اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان اس ذات کے بارے میں شناخت حاصل کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ کے سوال کے تین گوشے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ذات کا سر چشمہ کیا ہے. دیکھیے, اصل میں نہ صرف ہماری ذات بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سر چشمہ, پوری کائنات, پوری ہستی کا سر چشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا سر چشمہ وہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ ہمیشہ یہ کہیں, تکرار کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں دوبارہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. بس نہ صرف ہماری بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سر چشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. ایک دوسرے آپ نے کہا کہ اس کی شناخت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. دیکھیے, خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, یعنی جانو, پہچانو, کس کو پہچانو, کہ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, کہ وہ اس کی ذات وہ تنہا ہے, یعنی وہ خدا فقط تنہا ہے, لا الہ, کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے, اس وحدہ لا شریک کے. مفسرین نے کہا کہ وَعْلَمْ یعنی صیغہ امر ہے, اس میں اطلاق ہے, کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے. یعنی ہر ایک کو معرفت الہی کی شناخت حاصل کرنا, پہچاننا ضروری اور واجب ہے. اب رہا مسئلہ, جب ہم نے پہچانا تو کیسے پہچانے کا, صرف ذات کا پہچاننا ضروری نہیں ہے بلکہ تمام صفات الہیہ کا, چاہے وہ صفات جمالی ہوں, چاہے صفات کمالی ہو, چاہے صفات جلالی ہوں, ہر ایک کا پہچاننا ضروری ہے. اب جب ہم نے پہچان لیا ذات باری تعالیٰ کو, تو اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوگا, جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے, اگر انسان نے پہچان لیا خدا کے صفات کو, اس کے صفات جمال, صفات جلال اور اس کے کمال کو پہچان لیا ہے, تو تنہا پہچاننا ذات کا کافی نہیں ہے, صفات کا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنا چاہیے, یعنی اپنے اندر ان صفات کو مزین کرنا چاہیے. جب انسان نے ان صفات سے مزین ہو جائے گا, اپنے آپ کو آراستہ کر لے گا, تو اب اس کا اثر خود بخود اس کی زندگی میں آنے لگے گا. اب اگر کوئی خدا کی معرفت رکھتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون اللہ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھے اور اس کے باوجود بغیر حجاب کے نکلے یا بد حجاب نکلے, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شناخت پروردگار حاصل ہوگی تو اس کو حیا حاصل ہوگی, وہ باحیا ہو جائے گی. جب کوئی بھی خاتون حیا اس کے اندر آ جائے گی تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی, وہ اپنے قیمت کو, اپنے گوہر کی, اپنے وجود کی قیمت کو جان لے گی, وہ اسی طرح برباد نہیں ہونے دے گی. تو پس ذات الہی کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, کان الناس, کہ تمام کے تمام لوگ, کان اعلم الناس باللہ, سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والا کون ہے, ارضاہم بقضاء اللہ, جو اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے صفات ہیں, کہ ایک صفات یہ ہے کہ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جائے گا, یعنی یہ بے اعتنا ہو جائے گا, اس کا سارا ہم و غم آخرت کی طرف ہو جائے گا. جب وہ اللہ کو پہچان لے گا تو اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرے گا. اور دوسری اور اس کا جو دوسرا تیسرا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان راضی بے رضا الہی کے ساتھ ساتھ وہ خدا وند مطالع کے مقابل میں خاص ہو جائے گا, اور اس کو خشیت الہی حاصل ہو جائے گی. اسی لیے کہا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی انسان کے اندر خضوع اور خشوع آتا جائے گا. بس معرفت الہی کا کے بہت زیادہ اثرات ہیں. من جملہ تمام اثرات میں جو سب سے مہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو تمام کے تمام اس کا وجود فقط آخرت کی تلاش میں رہے گا, اور وہ کوشش یہ کرے گا کہ اس دنیا کو پل کی طرح استعمال کرے, اور تاکہ آئندہ جو ثمرہ اس کا آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس ثمرے سے بہرہ مند ہو سکے.
أزواجا للبيت
قرآن اور اسلام کی نظر میں ایک گھر پر کون سے اصول حاکم ہونے چاہیے جن کی رعایت سے گھر میں ایک پرسکون فضا قائم ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب میں جو آپ نے ابھی پوچھا ہے یہ کہ کون سے اصول حاکم ہو سکتے ہیں, تو بہت سارے اصول ہیں جن کی طرف قرآن اور احادیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے, لیکن میں یہاں پہ کچھ اہم اصول کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب شادی ہوتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں انسان کے. انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ جنسی تقاضا ہے انسان کا, شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے. اس تقاضے کو ایک شرعی حیثیت کے تحت اور شرعی دائرے میں پورا کرنا ہوگا, چونکہ یہ تڑپ ہے انسان کے اندر, یہ تقاضا فطری اور طبیعی ہے انسان کے اندر, اس کو پورا کرنا ہے. اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن ان میں سے سب سے اہم راستہ جو ہے وہ یہی شرعی راستہ ہے کہ انسان جب نکاح کے دائرے میں آتا ہے تو اس غریضے کو پورا کرنے کے لیے ان شرعی حدود کی پاسبانی کرتا ہے. لہذا سب سے پہلا اصول جو حاکم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس فطری اور طبیعی غریضے کو ایک دوسرے کے ذریعے سے پورا کریں. دوسرا اصول جو حاکم یہاں پہ ہو اس گھر کے لیے اور اس گھر کا سکون اور اس کی بنیاد برقرار رہے وہ ہے مشورہ کرنا. مشورہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن جیسے گھریلو امور ہے, گھر کو سجانا سنوارنا اور گھر کو کس جگہ کون سی چیز رکھنا ہے, اس میں ایک دوسرے کی مشورت سے ایک دوسرے کو جب ہم ایک دوسرے کے پاس دیں گے, ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے, تو اس خاتون کو بھی اہمیت دی جائے گی, اس خاتون کو بھی احترام ملے گا, اور اس طریقے سے گھر کا نظام محفوظ رہے گا. یہ بنیادی ایک چیز ہے. اس سے جب ایک عورت کو اہمیت ملتی ہے, اس کو جب اس کی تکریم ہوتی ہے, عزت ملتی ہے, تو وہ بھی خوشی سے پھر اس گھر کو سجانے میں, اس گھر کو آباد کرنے میں دن رات محنت کرتی رہتی ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے جنگی امور میں اپنی خاتون سے مشورہ کرے. بہرحال چونکہ جنگی امور فطری اور طبیعی اعتبار سے عورت کے مزاج کے سازگار نہیں ہے, یا جس میں وہ تخصص نہیں رکھتی وہ خاتون, اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا کاروبار ہے, شوہر جو ہے نا وہ بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, تو اس امر میں ضرورت نہیں مشورہ کرے, لیکن گھر کو چلانے میں, گھر کو آگے بڑھانے میں, فرزندوں کی تربیت میں, اس میں مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ حاکم ہو سکتی ہے, ایک اصول ہے, وہ ہے مرد کی سرپرستی. ہمیشہ اس بات کو مان لیا جائے, چونکہ مرد ہر جہت سے اس میں قوت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے. دیکھیے عورت جو ہے وہ جذبات کا ایک مجسمہ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی عقلی توانائی ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو پلٹا باری جس چیز کا ہو جاتا ہے وہ جذبات کا, وہ ہے عطوفت کا, مہربانی کا, وہ ہے محبت کا. لہذا مرد میں اس سے بڑھ کر صلاحیت ہوتی ہے, عورت کے اندر بھی بہت ساری صلاحیت ہے, اس سے قطعاً انکار نہیں ہے, لیکن گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری وہ مرد کے سپرد کی جائے. اسی طرح سے ایک اور اصول جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے صلح, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی سے رہے. ایسا نہ ہو کہ ہر بات پہ جھگڑا ہو اور ہر بات پہ جو ہے نا ایک دوسرے سے ناراض ہو, ناراحت ہو. لہذا اس چیز کو بھی اگر ہم حاکم کر لیں اپنے گھر میں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اور سلیقائی اختلاف ہوا, لیکن ایک دوسرے کو بخشیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور صلح و آشتی سے اپنے گھر کو آگے بڑھائیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.